بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. سب سے پہلے ہم محسن انسانیت، پیغمبر رحمت، رسول ہدایت، ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شب ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں دلی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور ہفتہ وحدت بھی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع بھی یہی ہے، عالم اسلام اور اتحاد. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے جو یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں، مگر پہلے مختصر سا وقفہ. جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اتحاد ایک ایسا کلمہ ہے اور ایک ایسی اصطلاح ہے جو صرف نہ کہ سیاسی سماجی بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ عبادی اور الہی اصطلاح ہے، تو یہی عین حقیقت بھی ہے. قرآن کریم ہو یا حدیث نبوی ہو، سب میں اتحاد پر سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے. اور آج جن ایام میں ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت باسعادت منا رہے ہیں، ان کا جشن منا رہے ہیں، وہ پیغمبر رحمت تھے، وہ منادی اخوت و بھائی چارہ تھے. انہوں نے سب سے زیادہ آپسی بھائی چارے، اخوت، برادری، برابری اور محبت و الفت کی سفارش، تاکید اور نصیحت فرمائی تھی. مگر افسوس کی 1400 سال گزر جانے کے بعد آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالم اسلام انتہائی انتشار، اختلاف اور تفرقے کا شکار ہے، اور اسلام کے نام پر بعض مسلمان نما مسلمان مسلمانوں کا ہی خون بہا رہے ہیں. ان کے لیے نہ تو شیعہ اہم ہے، نہ ان کے لیے سنی اہم ہے، نہ دیوبندی اہم ہے، نہ بریلوی، بلکہ جب ان کی بندوقیں چلتی ہیں تو انہیں یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ خون کس کا بہ رہا ہے، انسانیت کا وہ خون بہاتے ہیں اور اسلام اور مسلمان کا لبادہ اوڑ کر. بہرحال اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں تہران میں 28ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس جاری، اس میں دنیا کے 65 ملکوں کے معزز مہمان، دانشور، مفکرین اور اکابرین تشریف لائیں. انہی میں سے دو اہم شخصیات کو جو کہ برصغیر کی مائناز اور معروف شخصیات ہیں، ان کو ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے. ہندوستان سے تشریف لائیں ہمارے اسٹوڈیو میں ہندوستان کے معروف مفکر اور دانشور مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب، اور پاکستان سے تشریف لائے ہیں پاکستان کے ممتاز اور معروف دانشور اور جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی رہنما پروفیسر ابراہیم صاحب. ان دونوں مہمانوں سے گفتگو ہوگی، مگر ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ ترتیب دی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
اسلامی جمہوریہ ایران اور دیگر ممالک میں ہفتہ وحدت اسلامی منایا جا رہا ہے. بانی انقلاب اسلامی ایران امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے 12 سے 17 ربیع الاول تک ہفتہ اتحاد منانے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد سے یہ سلسلہ جاری ہے. اور ہفتہ وحدت کے ایام میں اتحاد بین المسلمین کے لیے گوناگوں پروگراموں کا اہتمام کیا جاتا ہے. ایران میں کئی سال سے ہفتہ وحدت کے ان ایام میں بین الاقوامی کانفرنسوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. چنانچہ اس سال تہران میں 28ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کا اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر، تقریب مذاہب اسلامی کونسل کے جنرل سیکرٹری اور عالم اسلام کے علماء اور دانشوروں کی موجودگی میں آغاز ہوا. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر جناب ڈاکٹر حسن روحانی نے کانفرنس کی افتتاحی تقریب میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ عالم اسلام میں اتحاد و یکجہتی کے لیے مفادات کے ٹکراؤ اور تضادات کو ختم کرنا ہوگا، اور عالم اسلام کے مشترکہ خطرات کو ایک دوسرے پر واضح کرنے کی ضرورت ہے. صدر مملکت نے اتحاد کے حصول کے لیے عالم اسلام کے عملی اتحاد اور تعاون اور ایک ہی دین کی شاخوں کے طور پر تمام اسلامی مذاہب کو باقاعدہ طور پر تسلیم کیے جانے پر تاکید کرتے ہوئے اسلامی ممالک کے سربراہوں کے قول و فعل میں اتحاد کی ضرورت پر زور دیا. تقریب مذاہب اسلامی کونسل کے جنرل سیکرٹری آیت اللہ محسن عراقی نے بھی 28ویں وحدت اسلامی کانفرنس کی افتتاحی تقریب میں اسلامی ملکوں کے سربراہوں سے کہا کہ آپس میں معاندانہ برتاؤ کے بجائے قرآن کریم کی پیروی کرتے ہوئے تدبیر کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے نزدیک کرنے کی کوشش کی جائے. آیت اللہ محسن عراقی نے اسلامی ملکوں کے سربراہوں اور عالم اسلام کی اہم اور مؤثر شخصیات سے کہا کہ وہ عالم اسلام کے اندر اتحاد و یکجہتی پیدا کرنے کے لیے کوشش کریں، خاص طور پر ان ممالک میں جو بحران سے دوچار ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے نائب سربراہ شیخ نعیم قاسم نے امریکہ کی جارحیت کے خلاف اسلامی جمہوریہ ایران کے موقف کی اہمیت پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان و عراق پر امریکی جارحیت اور اسی طرح فلسطین میں غاصب صہیونی حکومت کے قبضے کے خلاف اسلامی جمہوریہ ایران کے موقف کو برملا اور نمایاں کرنا ضروری ہے۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ حزب اللہ لبنان اس وقت غاصب اسرائیل اور تکفیری گروہوں اور امریکی سازشوں کے مقابلے میں جو مشرق وسطی کے علاقے پر اپنا تسلط چاہتے ہیں ڈٹی ہوئی ہے۔ اردن کے وزیر اوقاف حائل عبدالعزیز نے اسلامی اور عرب ملکوں کے حصے بکھرے کرنے کے سلسلے میں مغرب کی سازشوں کی بابت خبردار کرتے ہوئے کہا کہ مغرب قومی اور قبائلی مسائل کے تحت عرب اور اسلامی ملکوں کو کئی حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کی آبادی 1.5 ارب سے زیادہ ہے، اور جن علاقوں میں مسلمان آباد ہیں ان میں بعض علاقے ایسے ہیں جو عالمی معیشت کے پہیے کو چلانے والی انرجی کے ذخائر کا مرکز سمجھے جاتے ہیں، یعنی افرادی قوت اور ذخائر و وسائل کے اعتبار سے مسلمان کافی مستحکم ہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ یہی افرادی قوت اور یہی سرمایہ مسلمان ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ عالمی سامراج کی سازشیں ہیں۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے مسلمانوں کو گروہوں میں تقسیم کر کے ان کو ایک دوسرے سے لڑوانے اور برادر کشی کا بازار گرم کرنے کی سامراجی طاقتوں کی سازشوں کا جائزہ لیتے ہوئے بجا طور پر فرمایا کہ تکفیری دہشت گردوں نے اسلامی بیداری کی لہر کا رخ موڑ دیا، اور اسرائیل کے محاذ پر جو لڑائی لڑی جانی چاہیے تھی اسے شام اور عراق کی گلیوں میں پہنچا دیا۔ چنانچہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اسلامی اتحاد کی دشمن سامراجی طاقتوں کو پہچاننے کے ساتھ ہی اپنی صفوں میں موجود ان کے اعلی کاروں کو بھی پہچانا جائے، تاکہ اسلام کے نام پر دھوکہ کھانے سے خود کو محفوظ رکھا جا سکے۔
جی ہاں، اتحاد وقت کا اہم اور سب سے ضروری تقاضا۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف۔ جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دو معزز مہمانوں کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، ہندوستان سے تشریف لائے ہیں ممتاز مفکر اور دانشور ڈاکٹر قلب سعدی صاحب، اور پاکستان سے تشریف لائے ہیں ممتاز دانشور پروفیسر محمد ابراہیم صاحب جو جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما ہیں۔ بہرحال ہمارے لیے دونوں محترم ہیں، دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اس مخمصے میں ہوں کہ آغاز کس سے کروں؟
آپ کو مکمل اجازت ہے
تو چلیں، جو قریب ہے اس اعتبار سے، مکانیت کے اعتبار سے ان سے شروع کرتے ہیں، مولانا قلب سعدی صاحب قبلہ سے۔ قبلہ، میں آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی کتنی اہمیت اور ضرورت ہے؟
میں اجازت چاہوں گا کہ میں بات کو یہاں سے شروع کروں۔ دنیا میں بہت سے دھرم، بہت سے ادیان پائے جاتے ہیں، لیکن میں آپ سے اور پروفیسر صاحب سے، جن سے ابھی راستے میری ملاقات ہوئی، اور اس سے آپ کی تفکر فکر کا اندازہ ہوا اور طرز فکر کا اندازہ ہوا، یہ ہے کہ مجھے سب سے پہلے بتایا جائے کہ دنیا میں وہ کون سا دین ہے جس میں فرقے نہیں ہیں۔ کیا ہندوؤں میں فرقے نہیں ہیں؟ کیا کرسچنز میں فرقے نہیں ہیں؟ کیا یہودیوں میں فرقے نہیں ہیں؟ کیا بدھسٹ میں فرقے نہیں ہیں؟ ہر دین میں فرقے ہیں، مگر کسی دین میں فرقے وارانہ جھگڑے ہم کو نہیں دکھائی دے رہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ میں آپ سے مختصر سے مختصر الفاظ میں گفتگو کروں گا۔ مثلا میں ہندو مذہب کے بارے میں بتاؤں گا، مسلمانوں میں لگ بھگ 73-74 فرقے ہوں گے، ہندوؤں میں 7300 فرقے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں، ہر ہندو ایک فرقہ ہے اپنی جگہ پر، اور ان کے ایمانیات میں، عملیات میں نہیں، ایمانیات میں اتنا فرق ہے کہ جو کوئی شخص تصور نہیں کر سکتا، مگر ان کے درمیان آج تک کوئی فرقے والا جنگ نہیں۔ میں ایک صرف ایک مثال دوں گا، مثلا راون ہے، راون کو ہمارے اطراف میں یعنی یو پی وغیرہ میں جلایا جاتا ہے، اس سے یہ راون کی مدراس اور بنگلور میں پوجا ہوتی ہے، ایک ہندو جلاتا ہے راون کو، ایک ہندو پوجا کرتا ہے، دونوں گلے مل لیتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے ہمارے یہاں۔ میں حضرت کی ماشاء اللہ بہت بڑے مفکر ہیں، جماعت اسلامی سے وابستہ ہیں، شیعوں اور سنیوں میں ایمانیات میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف عملیات میں فرق ہے۔ تو اس فرق کو اتنا کیوں بڑھایا جا رہا ہے جس کی بنا کے اوپر آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، بجائے اس کے ہم مل کر دشمنوں سے مہاد آرائی کریں، ہم ساری اپنی طاقتوں کو آپس میں لڑ لڑ کر شامل کریں۔ اس کی وجہ جو کچھ ہے، وجہ تو بہت سی ہیں، لیکن میں جس پلین سے آ رہا تھا دلی سے تہران، اسی پلین میں جماعت اسلامی ہندوستان کے ایک بہت معزز رکن جو میرے دوست ہیں، قاسم رسول الیاس صاحب وہ بھی تشریف فرماتے ہیں, ہم دونوں میں بات ہو رہی تھی, مسئلہ یہی تھا کہ مسلمانوں میں اتحاد کیسے پیدا کیا جائے. تو قاسم رسول اللہ صاحب نے جو فرمایا وہ بہت صحیح فرمایا, اور فرمایا کہ اسلام کو جو بھی نقصان پہنچا ہے وہ بادشاہتوں سے پہنچا ہے, ملوکیت سے پہنچا ہے, اور آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ جو مسلمان بادشاہ ہیں ان کی بد کرداریوں اور غیر ذمہ دارانہ حرکتوں سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے. میں نے کہا مثال کے طور پر, ان کا کہ دیکھیے مثال کے طور پر اسرائیل نے فلسطینیوں پر کتنی بمباری کی, زبردست بمباری کی, ایران نے اس کے خلاف احتجاج کیا, عملی سپورٹ بھی کی, لیکن سعودی عرب کے بادشاہ نے اس کی لفظی مذمت تک نہیں کی. تو اس سے کیا اثر پڑے گا, مسلمانوں کو قیمت نہیں. تو بات تو ابھی آگے چلے گی, لیکن سب سے جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم کو اس پر غور کرنا پڑے گا کہ مسلمانوں میں اتنا عدم تحمل کیسے پیدا ہو گیا. ایک فرقہ, ایک مذہب کا, میں زیادہ مثال دیکھتا ہوں, آپ عیسائیوں کو لے لیجئے. حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے, حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق شہید کیا تھا, وہ دونوں گلے ملے گئے. ہمارے ایسا کوئی بنیادی اختلاف ہی نہیں, اس کے بعد ہم لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں, ایک دوسرے کا مال لوٹ رہے ہیں. تو ابراہیم صاحب کیسے مفکر جب پاکستان میں موجود ہیں, تو مجھے حیرت ہے کہ پاکستان میں آپ کی آواز کیوں نہیں سنی جا رہی ہے. اور جماعت اسلامی ایک ذمہ دار جماعت ہے, ہندوستان میں بڑا اچھا اس کا رول رہا ہے, یہ جماعت اسلامی آگے بڑھ کر اس ہتک آور اور بالکل توہین آمیز جو ہمارے پر مصیبت آئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے کیوں نہیں کوشش کر رہی. مجھے, میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں وہاں کے حالات ہوں گے, لیکن میری گزارش یہ اعتراض نہیں ہے بلکہ اپیل ہے اور درخواست ہے کہ ہم لوگوں کو, خاص طور پر جو سمجھدار لوگ ہیں اور جو اسلام سے اچھی طرح سے واقفیت رکھتے ہیں, وہ اس میدان میں آئیں, آنے کے بعد اس صورتحال کو ہر قیمت پر ختم کریں. ابھی آگے بھی باتیں ہوں گی.
جی بہت شکریہ. جی پروفیسر محمد ابراہیم صاحب, جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ مشترکات میں کوئی اختلاف نہیں ہے, ہمارا رسول ایک, اللہ تو ظاہر ہے کہ بہت سے ادیان اللہ کو ایک مانتے ہیں, تو مسلمان تو ظاہر ہے کہ سب سے بڑا موحد ہے, کعبہ ایک, کتاب ایک, نماز پانچ وقت کی آپ بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, سارے جتنے مسلمان فرقے ہیں سب پڑھتے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مشترکات جو ہماری اتنی محکم ہیں, تو فروئی باتوں پر اتنا بڑا اختلاف کیوں کہ ایک دوسرے کے خون کے ہم پیاسے بن گئے ہیں. البتہ یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا, کہ چھوٹا منہ بڑی بات نہ ہو, کہ ہم دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں آپ جیسے بزرگوں سے, کہ سنی شیعہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, چاہے وہ پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی گوشہ ہو. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ مٹھی بھر عناصر ہیں جو اس مسئلے کو ہوا دیتے ہیں. تو اگر سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے, پاکستان کے سبھی تقریباً اکابرین کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یا ہندوستان کے یا دیگر جگہوں کے, تو کیا جب کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جو مٹھی بھر عناصر ہیں ان کو لگام نہیں دی جا سکتی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں کئی باتیں ہیں جن کو بیان کرنا مشکل ہے. وہ کہتے ہیں کہ جز راست نہ باید گفت, ہر راست نہ شاید گفت, ان پند مرایاد است از خواجہ انصاری. کئی باتیں ایسی ہیں کہ زبان پہ نہیں لائی جا سکتی, اور کہا جاتا ہے کہ گر می گویم زبان سوزد, گر نہ می گویم مغز استخوان سوزد. مسئلہ ایسا پیچیدہ ہے. ڈاکٹر صاحب نے بادشاہتوں کی بات کی, میں تو کہوں گا کہ اس وقت کے عالم اسلام کے تمام حکمران الا ماشاءاللہ امت مسلمہ کے اتحاد کے راستے میں رکاوٹ ہے. یہ تقسیم در تقسیم کا سلسلہ ہے, یعنی صرف فرقہ وارانہ تقسیم نہیں ہے, سب سے پہلے تو سیاسی اور اداری تقسیم ہے. امت مسلمہ 50 سے زیادہ ممالک میں تقسیم ہے, امت مسلمہ کا کوئی ایک مرکز اس وقت موجود نہیں ہے. ہم حج کے موقع پہ تو اکٹھے ہو جاتے ہیں, لیکن وہاں صرف عبادت ہو سکتی ہے. امت مسلمہ کے مسائل پہ امت مل کر کوئی سوچ بچار نہیں کر سکتی, اور امت کے حکمران بھی نہیں چاہتے کہ وہ مل بیٹھے. امت کے عوام کو ایک دوسرے سے نہیں ملایا جا رہا. ایک تو یہ ممالک موجود ہیں, پھر وہ ممالک جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں بھی بعض ممالک بہت بڑی تعداد, خود ہندوستان میں پاکستان جتنی آبادی مسلمانوں کی ہندوستان کے اندر موجود ہے, یعنی ایک ملک ہے. یہ تقسیم کا ایک تقسیم کی ایک بنیاد ہے. ان ممالک کے اندر پھر مزید تقسیم ہے. پاکستان کے اندر ہم تقسیم ہیں پنجابی اور پشتون اور بلوچ اور سندھی میں, اور پھر اس کے بعد پھر نیچے تقسیم ہے، یعنی یہ نسلی اور لسانی تقسیم کی ہے کہ ایران میں تقسیم یعنی اس وقت الحمدللہ موجود نہیں ہے، لیکن کہا جا سکتا ہے عرب اور فارسی اور کرد اور بلوچ. عراق کے اندر تقسیم ایک عجیب تقسیم کا سلسلہ ہے، اہل سنت کو کرد اور عرب میں تقسیم کیا گیا ہے، فرقے کی بنیاد پہ ایک تقسیم ہے، اور ایک نسل عرب جو ہے اس کو پھر شیعہ اور سنی میں تقسیم کیا گیا ہے. ترکی کے اندر تقسیم ہے کرد اور ترک کے اندر، وہ تقسیم کا ایک اور سلسلہ ہے، فرقے کی تقسیم اس پہ مستضاد ہے. اور آپ نے درست فرمایا، پاکستان کے اندر شیعوں اور سنیوں کے آپس میں رشتہ داریاں ہیں، ایک دوسرے کو رشتے دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ شیعہ اور سنی کا مسئلہ نہیں ہے، اصل میں مسئلہ بنا دیا جاتا ہے. اور اس وقت افغانستان ایک مسئلہ ہے، اس وقت عراق ایک مسئلہ ہے، اس وقت شام ایک مسئلہ ہے. افغانستان کے اندر دونوں طرف سنی ہیں، حکومت میں بھی سنی بیٹھے ہوئے ہیں اور طالبان بھی سنی ہیں، اور ان کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، تو اہل سنت کے اندر کی لڑائی ہو گئی نا، شیعہ اور سنی کی لڑائی تو نہیں ہوئی. اسی طرح پاکستان کے اندر حکومت میں بھی سنی ہے اور طالبان جو حکومت پہ حملے کر رہے ہیں، آرمی پبلک سکول میں جنہوں نے جو کچھ کیا ہے، جن بچوں کو مارے انہوں نے، وہاں پہ سنیوں نے شیعوں کو نہیں مارا، دونوں طرف سنی تھے اور سنیوں نے سنیوں کو مارا ہے. اس لیے یہ اس وقت ہم جس مشکل میں گرفتار ہیں، میں اگر مختصر الفاظ میں عرض کرنا چاہوں، امریکہ کے ساتھ ہماری قربت جو ہے وہ ہمارے لیے مسئلہ ہے اور مسئلے کی جڑ ہے، اور اگر ہم امریکہ سے علیحدگی اختیار کر لیں، ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. داعش کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، کس کے کمان میں ہو رہی ہے؟ امریکی کمان میں ہے. امریکہ مسئلے کا حل، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ داعش کو القاعدہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ القاعدہ کو بنانے والے کون ہیں؟ امریکہ نے. داعش کو کس نے بنایا؟ امریکہ. اور پھر داعش کے خلاف جنگ بھی امریکی کمان میں ہو رہی ہے. امت مسلمہ کے حکمران اگر مل بیٹھ کر سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بالکل درست کہا کہ دنیا کے توانائی کے وسائل اور منابع ہمارے پاس ہیں، دولت کے وسائل مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن مسلمان ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ وقت کے حکمران، مسلمانوں کے حکمران الا ماشاءاللہ، اس راستے میں رکاوٹ ہیں اتحاد امت کے راستے میں، وہ امت کو ایک بنانے کے لیے آگے بڑھیں. امت عوام، مختلف ممالک کے عوام وہ ایک دوسرے کے قریب ہیں، لیکن وقت کے حکمرانوں نے ان کو ایک دوسرے سے دور تر کر دیا ہے، اور حکمران اپنے اقتدار کی موت اس میں دیکھتے ہیں کہ اگر عوام ایک دوسرے کے قریب تر آگے تو شاید وہ پھر حکمران نہیں رہ سکیں گے. اس لیے یہ مسائل اس طرح پیچیدہ ہیں جس پہ حکمت کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے، اور لاینحل نہیں ہے، یہ مسئلے کا حل ناممکن نہیں، لیکن مشکلات ضرور واقع ہیں.
جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بڑے اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ ملوکیت جو ہے وہ سب سے بڑی مشکل ہے، اور پروفیسر ابراہیم صاحب نے بھی کہا کہ حکمراں اگر چاہیں جی، تو انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا، لیکن میں شاید ایک چھوٹی سی بات اور کہنا چاہوں گا کہ ملوکیت کے ساتھ ساتھ علماء کا میں بہت احترام کرتا ہوں، ایک ادنا سا طالب علم بھی ہوں، علماء ظاہر ہے کہ ہمارے پیشوا ہیں، جو نام نہاد ملا ہیں، ملائیت، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے جو ہے وہ ملوکیت سے زیادہ جو ہے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے؟ اور اگر یہ ملائیت نہ ہوتی، نام نہاد، میں علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، کہ جہاں چاہتے ہیں جس طرح سے چاہتے ہیں فتویٰ دے دیتے ہیں، فلاں کافر ہے، فلاں واجب القتل ہے، نعوذ باللہ، تا بہن و ماں کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے، تو کیا اس نے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اتنا محترم رشتہ ہے کہ دنیا کی ہر قوم میں اس کا احترام کیا جاتا ہے، لیکن افسوس کہ آج کے دور میں امریکہ کی ماں پر، یعنی اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کے مقصد کے تحت اس طرح کے فتوے دیے جاتے ہیں، تو علماء اسلام کیا اس طرح کی ملائیت کا سدباب نہیں کر سکتے، ان کو لگام نہیں دے سکتے؟
علماء اسلام کر سکیں یا نہ کر سکیں، ہمارے رسول اکرم ان کے پاس جو علم تھا، میں اس مختصر انٹرویو میں ساری باتیں نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن آپ نے جو مسئلہ چھیڑ رہا ہے اس کے بارے میں کم سے کم میں کہہ سکتا ہوں کہ جتنی مصیبتیں مسلمانوں پر مستقبل میں آنے والی تھیں، ان سب کے بارے میں حضور فرما چکے ہیں کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. اب ہم اندھوں کو وہ بھی نہ دکھائی دے تو کیا کیا جائے؟ مثلا ملائیت کی باتیں کر رہے ہیں، میں ماشاء اللہ بہت صاحب فضل و علم ہیں، کیا رسول کی حدیث موجود نہیں ہے کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب مسلمان علماء سرکاری درباروں میں جانے لگیں گے, تو جب علماء سرکاری درباروں میں جانے لگے تو تم ان کو چھوڑ دو, اس لیے کہ انہوں نے اپنا دین دنیا کے ہاتھ میں بیچ دیا ہے. اسی طرح سے اور بہت سی باتیں جو حضور, تو اصل تو مصیبت یہی ہے. علامہ اقبال نے بھی یہی کہا, کارم اللہ فی سبیل اللہ فساد. تو ملاؤں کا اس میں بہت دخل ہے. جب وہ حکومتوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو حکومتوں کی پیشانی کی لکیروں کو پڑھ کے وہ فتوے دیا کرتے ہیں. خوف الہی میں یا محبت رسول میں ان کے فتوے نہیں ہوتے. بہت سی مثالیں اس کی میرے پاس موجود ہیں. لیکن مجھے جو بات کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے فساد کا بیج بونے والا, ایک ہوتا ہے فساد کے لیے ہموار زمین. اگر فساد کے لیے ہموار زمین نہیں ہے تو فساد کے بیج بونے والے کا کی جو کھیتی ہے وہ ناکام ہو جائے گی. میں بہت مؤدبانہ عرض کرنا چاہتا ہوں پروفیسر صاحب کی خدمت میں کہ فساد کا بیج وہیں رویدہ ہوتا ہے جہاں جہالت اور غربت کی مار پڑ رہی ہو. اس لیے کہ جاہل کے پاس علم نہیں ہوتا, وہ جذباتیت کا شکار ہو کر ملاؤں کے کہنے میں آ جاتا ہے. غربت کے عالم میں انسان ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے, ٹینشن میں کبھی وہ صحیح ہے. جو سب سے بڑی مصیبت ہے مسلمانوں کی میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ وہ بڑے سے بڑے مسئلوں کو جذباتیت کی رو میں حل کرنا چاہتے ہیں, عقل اور حکمت و تفکر سے حل کرنا نہیں چاہتے. جبکہ اس بارے میں بھی حضور کا ارشاد موجود ہے ہمارے اصول کافی میں کہ دین کی بنیاد جو ہے وہ عقل کے اوپر ہے. جب عقلانہ فیصلے کیے جائیں گے کبھی ہار نہیں ہوگی. جب جذباتی فیصلے کہیں, جذبات جانور میں ہوتے ہیں, عقل انسان میں ہوتی ہے. ہم انسان ہیں اس لیے ہمیں عقلانہ اور مدبرانہ فیصلے کرنا چاہیے. انشاءاللہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حالات خراب بہت ہیں لیکن ناامیدی کی اس سے بھی ہم کو روکا گیا ہے. انہ اللہ یسم رحم اللہ القوم الکافرون. قرآن مجید میں سورہ یوسف میں ارشاد ہے کہ مایوسی صرف کفر کی علامت ہے, مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا.
جی پروفیسر, آپ نے اشارہ کیا تھا کہ عراق, شام, افغانستان, حتیٰ پاکستان اور اقوام متحدہ کی بھی رپورٹ آئی ہے کہ 32 سال قتل و غارت, گری و خونریزی کے اعتبار سے 2014 جو ہے وہ عالم اسلام سے متعلق تھا. تو یہ ساری مصیبتیں عالم اسلام پر کیوں برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر؟
یقیناً مسئلہ تو میں نے تو پہلے عرض کیا ہے کہ ہم امریکہ کے جتنے قریب رہیں گے ہم ان مسائل سے دوچار ہوں گے, اور اگر ہم امریکہ سے دور ہوئے تو انشاءاللہ ہمارے
مسائل حل ہو سکتے ہیں. معاف کیجئے گا پروفیسر, میں آپ کی بات کو ابتدا میں روکتا ہوں. ہم تو نہیں قریب ہیں, یعنی ہم سمراد یعنی عوام, اقوام, حکمران قریب ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟
یعنی حکمران ان عواموں کے اوپر کاندھوں پہ سوار ہیں, اور حکمران اگر قریب ہوں تو عوام ان کے مشکلات سے اور مسائل سے نہیں بچ سکتے. حکمرانوں سے تو یہی درخواست کر رہے ہیں کہ آپ دور ہو جائیں, اور آپ ان مسائل کو اگر حل کرنا چاہتے ہیں تو امریکہ کی قربت سے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ ان سے دور ہوں گے تو آپ کے مسائل حل ہوں گے. ہم پاکستان میں مسائل سے دوچار ہیں, اور ہم کہتے ہیں ہماری جنگ ہے لیکن ہم کوالیشن سپورٹ فنڈ امریکہ سے لے رہے ہیں. اگر ہماری جائیں گے پھر امریکہ سے کیوں ڈالر لے رہے ہیں؟ اور اگر وہ ڈالر لے رہے ہیں تو پھر ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ امریکی جنگ ہے اور امریکی جنگ میں ہم شامل ہوئے ہیں, اس لیے اس امریکی جنگ سے ہمیں نکلنا چاہیے. امریکہ یہاں آیا, عراق پہ پہلے حملہ کر دیا, اور یہ پھر مسائل تو یہاں سے ہوتے ہیں. یعنی اصل میں میں معذرت سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم شاخ تراشی کرتے ہیں, جڑ کی طرف نہیں بڑھتے. خلیج کی پہلی جنگ کیسے شروع ہوئی؟ بغداد کے اندر امریکی خاتون سفیر نے صدام حسین سے ملاقات کی, اور کویت کے ساتھ ان کا جھگڑا چل رہا تھا, اسے کہہ دی کہ کویت کی لڑائی میں ہم آپ سے کوئی وہ نہیں ہے, ہماری دلچسپی نہیں, آپ جیسے حل کرنا چاہیں کر لیں. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ صدام نے کویت پہ قبضہ کر لیا. تو کویت پہ قبضہ ہوتے ہی واشنگٹن میں سعودی سفیر کو فلم دکھائی گئی کہ عراقی ٹینک سعودی سرحد کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور اگر آپ نے ہمیں اجازت نہیں دی تو پھر آپ پہ بھی قبضہ ہوگا. اور بحرین کو اڈہ بنا دیا گیا, اور امریکی فوجیں دھڑا دھڑ پہنچنے لگیں, سعودی عرب میں فوجیں پہنچنے لگیں. یہ پہلی جنگ تھی. دوسری جنگ پہ عراق کے عوام کو زیادہ تکلیف پہنچی. ڈبلیو ایم ڈیز وہ کیا ویپن, ہاں ماس ڈسٹرکشن
کیمیکل,
وہ پھر وہاں سے برآمد نہیں ہو سکا, اور امریکہ خود کہتا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے. عراق کے اندر 500,000 بچے وہ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے شہید ہوئے, اور امریکی وہ کیا البرائٹ, میڈلن البرائٹ, اس نے کہہ دیا تھا جب سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیا کیا, 500,000 بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا, اس کا جواب تھا یس دا پرائس واز ورتھ اٹ. یہ امریکہ کی کارستانیاں ہیں اور امریکہ بیٹھا ہوا ہے عراق کے اندر بھی.
پروفیسر اور بات کی جاتی ہے تو امریکہ کی کارستانیاں ہم جانتے ہیں, آپ جانتے ہیں, سب جانتے ہیں, ہم کیوں نہیں متحد ہوتے؟
میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ میں اور آپ تو آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے حکمرانوں کو متحد ہونا پڑے گا. ہمارے حکمرانوں کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ عالم اسلام کو ایک کر رہے
ہیں. عالم اسلام کے پاس
نہیں, علماء نہیں, علماء کے پاس یعنی علماء کو حکمرانوں کو زیر کرنے کا کوئی پاور علماء کے پاس نہیں ہے. علماء جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ دکھایا اور علماء میں سے تو بعض لوگ وہ راستے اختیار کر لیتے ہیں اور ان کو سند جواز عطا کرتے ہیں, اور پھر علماء حق اگر ان کے راستے میں آتے بھی ہیں تو ان کو زیر نہیں کر سکتے. یعنی وقت کے حکمرانوں کے لیے اس وقت اتحاد کے لیے اس بات کی ضرورت ہے. یورپ جو ہے وہاں پہ ویزے کی کوئی پابندی نہیں ہے, عالم اسلام کے اندر کیوں پابندی ہے؟ اور پھر صرف عالم اسلام کے اندر پابندی نہیں ہے, میں اگر عمرے کے ویزے پہ چلا جاؤں تو مجھے ریاض جانے کی اجازت نہیں ہے, اور میں اگر وزٹ ویزے پہ چلا جاؤں تو میں اس پہ حجاز مقدس نہیں جا سکتا. ایک ہی ملک کے اندر ویزے کی یہ صورتحال ہے, اور پھر کسی مسلمان ملک میں ویزے کی پابندیاں ختم نہیں ہو سکتی. یعنی اگر ہمارے حکمران یہ فیصلہ کر دیں کہ کسی ایک مسلمان ملک پہ حملہ ایسا تصور ہوگا گویا کہ پورا عالم اسلام پہ حملہ ہوا ہے, میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کوئی جرت نہیں کر سکے کسی مسلمان ملک کی طرف میلی آنکھ سے وہ دیکھے. لیکن اگر مسلمان حکمرانوں نے ہمیں تقسیم کر رکھا ہے اور وہ ہمیں آپس میں ملنے نہیں دے رہے, اور ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس کا ساتھ دیں اور کس کا ساتھ نہ دیں, اور مسلمان عوام کو متحد کرنے میں ان کو اپنے اقتدار کی موت نہیں دکھائی دے.
بہت شکریہ. مسلمان حکمرانوں نے یقیناً تقسیم کر رکھا ہے, لیکن ڈاکٹر کلبے صادق صاحب, فتویٰ تو حکمران نہیں دیتا, فتویٰ تو ملہ دیتا کہ فلاں کافر ہے, فلاں کو مار دو, فلاں کو جو ہے وہ قید کر لو, فلاں کو اغوا کر لو, یزیدی فرقے کی خواتین کو جو ہے وہ کنیز بنا لو, فروخت کر دو, بوکو حرام نائجیریا میں جو کچھ کر رہا ہے. تو یہ تو حکمران تو نہیں کہتے, یہ تو جو چھوٹے موٹے ملہ ہیں وہ فتویٰ دیتے ہیں.
اس کے متعلق میں عرض کر چکا کہ حکمران ہمیشہ بادشاہ کی اور علماء جو ہیں حکمران اور بادشاہوں کی پیشانی کی لکیروں کو پڑھ کر فتویٰ دیتے ہیں, وہ ادھر سے جو کہتے ہیں وہی ان کا فتویٰ ہوتا ہے. لیکن ہم اس منفی طرز گفتگو سے فی الحال متفق نہیں ہیں, جبکہ ایک پازیٹیو اور ایک مثبت مثال ہمارے سامنے موجود ہے. میں ایران آتا تھا, حالانکہ میں اس وقت کوئی بہت بالغ و عاقل نہیں تھا, بالغ بھی نہیں تھا غالباً, لیکن پھر بھی مجھے یاد ہے کہ میں جب یہاں آتا تھا اور میں یہاں کے ایران کے حالات دیکھتا تھا تو پیرس اس کے سامنے ہیچ تھا. دوسری طرف ایک طرف یہ عیاشیاں تھیں, بدماشیاں تھیں اور جوا شراب سب کچھ میں زبان سے کہہ نہیں سکتا. دوسری طرف غربت کا عالم یہ تھا کہ میرے پاس بھی زمانے پیسے نہیں ہوتے تھے, تو میں تہران سے مشہد جاتا تھا بس کے اوپر, اور جب کسی ہوٹل کے پاس بس رکتی تھی تو فقیروں کا اور بھکاریوں کا وہ ہجوم ہو جاتا تھا بس کے دروازے پر کہ پیسنجرز اتر نہیں سکتے تھے. آپ کی خدمت میں بہت ماشاءاللہ آپ سمجھداری کی اور بصیرت افروز گفتگو فرما رہے ہیں, بہت متاثر ہو رہا ہوں. کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک عالم کھڑا ہو گیا, جب تک کہ فکری انقلاب مسلمانوں میں نہیں آئے گا اور مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا, اس وقت تک میں معافی چاہتا ہوں کوئی کام نہیں ہو سکے گا. مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کا اتنا بڑا کام آیت اللہ خمینی نے کیا. آپ خود ملاحظہ فرما رہے ہیں, میں نے ایک طرف دیکھا کہ لوگ فاقے کر رہے ہیں, چٹائیوں بیٹھے ہوئے ہیں, قالین پر بیٹھنے والی قوم ٹاٹ پر بیٹھی ہوئی ہے, بچے بھوکے مر رہے ہیں, تعلیم کا انتظام نہیں ہے. دوسری طرف ایک انسان نے اللہ کا خوف رکھا, دنیا کا خوف چھوڑ دیا, تو آپ خود دیکھ لیجیے کہ وہی قوم بدل گئی کہ نہیں بدل گئی. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ امریکہ سے ہم کو علیحدی, امریکہ جو ہے ساری مصیبتوں کی جڑ ہے عالم اسلام میں, اس میں کوئی ادنا شک و شبہ نہیں ہے. لیکن ایسا کون ہے کہ جو اس شجر مولانا کو اکھاڑ کر پھینک دے؟ ایک مثال مجھے بتائیے. ارے کیا شاہ کو امریکہ کی سپورٹ حاصل نہیں تھی؟ کیا شاہ کو برطانیہ کی سپورٹ حاصل نہیں تھی؟ کیا شاہ کو فرانس سے جتنے بھی استقبالی قوتیں ہیں ان سب کی سپورٹ شاہ ایران کو حاصل تھی؟ ایک اکیلا انسان, مگر اس نے صرف اللہ کے سہارے پر, وہ جو انہوں نے کل فرمایا تھا ایک انٹرویو سلسلے میں کہ نہ میں سپر پاور روس سے متاثر ہوں گا, نہ سپر پاور امریکہ سے پیک کروں گا, میرے پاس سپریم پاور ہے, وہ سپریم پاور کی طاقت انہوں نے دکھا دی اور بھائی ایک بینی اور دو گوش شہنشاہ ایران کو یہاں سے نکلنا پڑا. تو جب تک کہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا دنیا پرستی کے بجائے, جب تک کہ ایمان کی طاقت کسی قوم میں نہیں آئے گی, کوئی مسئلہ حل ہونا مشکل ہے.
پروفیسر صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ مائنڈ سیٹ، فکر، نظریہ، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، تو کیا اس دور میں قحط ہے مولانا ابو العالی مودودی کا یا حسن البنا کا یا محمد عبدو کا یا امام خمینی کا؟
یقیناً یہ اس طرح نابغہ روزگار شخصیات تو بڑے عرصے بعد پیدا ہوتی ہیں، اور اس میں بھی کسی شخصیت کی پشت پہ اگر قوم کڑی ہو جائے تو انقلاب آ جاتا ہے. امام خمینی کا یہ انقلاب بھی ایک روز کی بات تو نہیں ہے. امام خمینی نے بھی قربانیاں دی ہیں، اور مجھے اس اتفاق سے ان کی فکر کو ایرانی قوم نے قبول کیا، اور اس کے بعد پھر قوم نے بھی قربانیاں دی. یعنی یہ غالباً 64 میں ان کو جلا وطن ہونا پڑا تھا، اور پھر بغداد میں رہے، اور بغداد سے بھی ان کو نکالا گیا، نکلنا پڑا، اور ایک سال آخری سال ان کو پیرس میں رہنا پڑا، اور اس کے بعد پھر یعنی یہ 14-15 سال بعد انقلاب آیا. مولانا مودودی کے فکر کو پاکستان میں اس طرح سے قبول نہیں کیا گیا، یعنی ان کی پشت پہ پوری قوم کڑی نہیں ہوئی. اور وجوہات میں سے یہ وجہ بھی ہے کہ شاہ ایران نے جو مظالم
یہاں لائے، میں قوم کھڑی ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں، فکر کی بات کر رہا ہوں.
فکر جو دی اس فکر کو قوم نے لے لیا. اگر ایرانی قوم اس فکر کو نہ لیتی تو امام خمینی کی یہ انقلاب تو پھر برپا نہیں ہوتا. ایرانی قوم اس فکر کی پشت پہ کڑی ہو گئی. اس طرح مولانا مودودی نے ایک فکر تو پیش کی ہے، لیکن پاکستانی قوم نے اس کا اس طرح ساتھ نہیں دیا جس طرح ایرانی قوم نے امام خمینی کی فکر کا ساتھ دیا.
میرا سوال یہی تھا کہ آج کے دور میں کیوں نہیں مولانا مودودی پیدا ہوا؟
یعنی وہ فکر تو موجود ہے، یعنی فکر تو مولانا مودودی کا فکر آج بھی ختم نہیں ہوا. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر روز مولانا مودودی پیدا ہوں. مولانا امام خمینی بھی ہر روز پیدا نہیں ہوتے. یعنی میں نے عرض کیا ہے کہ اس طرح کی نابغہ روزگار شخصیات صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. وہ فکر تو آج بھی موجود ہے. اس فکر کو ہم پھیلانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور عوام کو اٹھانے کی ایک کوشش ہو رہی ہے، لیکن بہرحال یہ اب کئی وہ امکانات ہو سکتے ہیں، ممکن ہے ہم پیغام نہ پہنچا سکے ہوں، ہم پیغام نہ سمجھا سکے ہوں، اور قوم کو اس اور پھر میں عرض کر رہا تھا، اگر میں اب آپ نے بیچ میں مجھے روکا کہ یہاں شاہ ایران نے ایران میں جو مظالم ڈائے اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے بھی فیصلہ وہ نافذ ہوا. پاکستان میں وہ مظالم نہیں ڈائے گئے. پاکستان میں جس طرح یہاں پابندیاں تھیں، وہ پابندیاں پاکستان میں کبھی بھی نہیں رہی. اس کی وجہ سے شاید اس طرح کا کہ پوری قوم کڑی ہو جائے، اس طرح پوری قوم کڑی نہیں ہو سکی ہے. لیکن بہرحال اس یہ بات مجھے ڈاکٹر صاحب کی بات سے مکمل اتفاق ہے کہ فکر عوام کو فکر پہنچانے کی ضرورت ہے، اور فکر کی بنیاد کے اوپر عوام کو اٹھایا جائے تو انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے.
جی پھر وہی گھوم پھر کے بات وہی آتی ہے ڈاکٹر صاحب کے، یہ کیسے جو ہے فکر کیسے رائج کی جائے، اور کیسے یہ سمجھایا جائے، کس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھائی ہمارے مشترکات ایک ہیں، ہمارے اصول ایک ہیں، مسلمان کے ذریعے مسلمان
دونوں باتوں کے متعلق کر سکتا ہوں. ہمیں حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں کہ لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ. اسلام کی فکر کیسے پھیلی جبکہ حالات قبل ہجرت جو تھے وہ آپ کو مجھ سے بہتر اس کی واقفیت ہے. آپ بھی جانتے، ساری دنیا جانتی کتنے مظالم ہوئے، صحابہ نے کتنی کتنی بڑی قربانیاں دیں، اہل بیت نے کتنی قربانیاں دیں، وہ صبر سے کام لیا گیا. تو دھیرے دھیرے یہ صبر ہمیشہ اثر انداز ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہوئی کہ جیسے اسلام کا فائدہ فوراً لوگوں کو محسوس ہونے لگا، ویسے امام خمینی کی یہ ذہانت تھی کہ انہوں نے خالی فکر کو نہیں پہنچایا، بلکہ جیسا میں نے عرض کیا ابھی آپ کے سامنے کہ یہاں ایران میں بھکمری تھی، اسلام میں ایران میں عیاشیاں تھیں، ایران میں جہالت تھی، لیکن انقلاب کے آتے ہی اگر اس فکر کے نتیجے سامنے نہ آئے ہوتے تو مشکل تھا انقلاب کا باقی رہنا. مگر آپ دیکھیے غربت یہاں سے بالکل ختم ہو گئی، اللہ کا شکر ہے. جہالت یہاں، ایران جب شاہ کے پنجے چھوٹا اس وقت 33% یہاں کے اوپر ریشیو آف لٹریسی تھا، آج 10% ہے. ٹیکنالوجی میں انسان کہاں چلے گا کہ امریکہ کی ناک کاٹ لی، ان کا ڈرون جو پلین تھا اس کو شوٹ ڈاؤن نہیں کر لیا بلکہ اس کو اپنے وہ سائبر ٹیکنالوجی، اس کا مطلب یہ کہ ایران کی امریکہ سے زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے. انہوں نے ان کے جو ڈرون پلین تھا اس کو نیچے اپنے ایئرپورٹ پر اتار لیا. تو ایک طرف لوگوں نے یہ دیکھا کہ جو ہمارا دشمن تھا اس کی ناک اس سسٹم نے کاٹی, دوسری طرف نے مسئلوں کو حل ہوتے دیکھا. اس بنا کے اوپر یہ جو مسئلہ تھا قوم جو تھی وہ بیدار ہو گئی. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں, آپ نے بہت صحیح فرمایا علماء کے بارے میں. میں دل و جان سے میں سنی شیعہ کا قائل ہی نہیں ہوں, میں تو کہتا ہوں ہم مسلمان ہیں, دین ہمارا اسلام ہے, وہ فرقہ ہے اور اس میں میں تفصیل میں جاننا چاہتا ہوں. میں نے جیسا عرض کیا کہ ایمانیات میں کوئی اختلاف نہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں جب ہم صحیح اپنا عقیدہ بتاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ تقیہ کر رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ ابھی پرسوں دینی میں, میں نے کہا تقیہ بھائی آدمی سے کرے گا, طالبان سے کرے گا, مردے سے کیا کرے گا تقیہ. ہمارے یہاں جب میت قبر میں اتاری جاتی ہے تو جو تلقین پڑھی جاتی ہے وہ آپ سن لیں, اسی ہمارے سارے عقیدے, اس میں کون سا عقیدہ ہے جو قرآن کے خلاف ہے؟ میں اجازت تو میں عرض کر دوں, جب میت کو ہم قبر میں اتارتے ہیں تو تلقین ہے لمبی پڑھتے ہیں, پھر اس کا جسٹ بتاتے ہیں, اس میں یہ شروع ہوتا ہے ثم اعلم ثم اعلم ان اللہ تعالی تبارک نعم الرب وان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعم الرسول وان ما جاء به محمد حق وان الموت حق وسؤال منكر ونكير في القلب حق والبعث حق ونشور حق وتطهر القلوب حق والجنة حق والنار حق وأن الله يبعث من في القبور. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا عقیدہ جو قرآن میں نہیں موجود ہے؟ یہی ہمارے عقیدے. تو اصل میں آپس میں ایک دوسرے سے کنیکشن ہونا چاہیے. شیعوں میں بہت غلط فہمیاں سنیوں کے بارے میں, سنی حضرات میں بہت غلط فہمیاں شیعوں کے بارے میں. میں نے ان سے بھی یہ عرض کیا تھا, میں اس کو قبول بھی کیا کہ اگر دانشمند اور پرخلوص سنی علماء بیٹھ کر آپس میں انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لیں تو یہ دنیا بھی دور ہو جائیں گی اور غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں گی. مولانا نے فرمایا کہ الناس اعداء ما جہلوا, انسان جس بات سے ناواقف ہوتا ہے اس کا دشمن ہو جاتا ہے. تو ناواقفیت جو ہے وہ دشمنی کی جڑ ہے. اب اس کے بعد جہاں تک ہمارے علماء کا سوال ہے, میں پوری ذمہ داری سے اور دست سے آپ کی خدمت مرض کر رہا ہوں. آپ ایک شریف انسان ہیں, بزرگوار ہیں, عالم ہیں اور ایک مجاہد ہیں حیثیت سے. ہمارے علماء نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی. آیت اللہ خمینی نے آپ کو معلوم ہوگا, آپ کو ضروری معلوم ہوگا, فتویٰ جو دیا ہے وہ یہ, ان کا فتویٰ یہ ہے کہ کسی شیعہ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ سنی حضرات کے معتقدات یا ان کے مقدسات کے خلاف لب کشائی کر سکے.
آج بھی رہبر کا بھی فتویٰ یہ, ہاں,
اور آج بھی رہبر کا فتویٰ یہ. ابھی میں کچھ عرصے پہلے آیت اللہ سیستانی خدمت میں گیا, انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد ہم علماء میں بصیرت ایسے بابصیرت ہمارے مولانا علی میاں ندوی تو بہت بصیرت تھی, تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارا مشن یہ ہے کہ تم سب سے پہلے مسلمانوں سے جہالت کو دور کرو. جہالت کو دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انجینئر ہے تو اس نے مسلمان کو سب سے اچھا انجینئر ہونا چاہیے, کوئی آدمی بزنس میں تو اس کو بزنس میں سب سے آگے ہونا چاہیے, کوئی آدمی ٹیکنالوجی میں ہے اس کو ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہونا چاہیے. اس کے بعد جو انہوں نے فرمایا وہ یہ کہ مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ ہم شیعہ سنیوں کو بھائی کہہ سکتے ہیں, تو میں نے ان سے کہا تھا آپ ان کو بھائی نہیں کہہ سکتے. تو متحیر ہو گیا, یہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے موقع بولا کہ ہم سنیوں کو بھائی نہیں کہہ سکتے. کہنے لگے میں نے بتا ان کو آپ سنیوں کو بھائی نہیں کہہ سکتے ہیں, آپ سنیوں کو اپنی جان کہیں, اپنی روح کہیں, اور ان کے مشکلات کو اپنے سے مشکلات پر فوقیت دیں, پہلے ان کے مسئلوں کو حل کریں. تو ہماری طرف سے تو اتنا بہت پازیٹیو پیغام جا رہا ہے, علماء اہل سنت تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے, ورنہ وہاں بھی اسی فکر کے لوگوں کی اکثریت ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو روشن فکر واقعی علماء ہیں وہ ایک دوسرے سے قریب بیٹھ کر ایک دوسرے کو مذہب کو سمجھیں. میں نے جو ندوے کے استاد سے ان سے جب مسائل بیان کیے تو بالکل متحیر ہو گئے, کہ لے ہم کو تو سب معلوم ہی تھا, ہم نے کہا ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ سب ہے. تو انشاءاللہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ پاکستان میں یہ کوشش کریں کہ جو صالح فکر کے علماء ہیں, مثبت فکر کے علماء ہیں, ان کا صرف موضوع یہ ہو کہ وہ واقعی جو واقعی اختلافات ہیں سنی اور شیعہ کے بیچ میں اس کو سامنے ہمارے لا کے رکھ دیں, وہ 2% بھی نہیں رہ جائیں گے.
جی
یعنی ہم نے تو پاکستان میں ایک وقت میں ملی یکجہتی کونسل میں جو آپس میں لڑ رہے تھے سپاہ صحابہ اور سپاہ محمد کے نام سے, دونوں کو اس طرح آمنے سامنے بٹھایا تھا جس طرح میں اور آپ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے, اور پشاور میں ہم میزبان تھے, پرل کنٹیننٹل پشاور میں کانفرنس تھی, مولانا نورانی صاحب صدر تھے, مولانا سمیع الحق صاحب سیکرٹری جنرل تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس میں ہی تشریف لائے, اور پروگرام کے اختتام پہ کوئٹہ میں پروگرام کی بات ہونے لگی اور وہاں پہ میزبان کون ہوگا اس پہ بات ہو رہی تھی. سپاہ محمد کا سربراہ کہہ رہا تھا کہ میزبانی کا شرف مجھے دیجئے, اور سپاہ صحابہ کا سربراہ کہہ رہا تھا کہ میزبانی کا شرف مجھے دیجئے. اور یہ اس, اور پھر کچھ لوگ ہیں جو میں نے عرض کیا ہے, گرمی گویم زبان سوزد, گرنمی گویم مغز استخوان سوزد, کچھ لوگ تھے کہ انہوں نے اس وہ صورتحال ان کو نہیں با رہی تھی. اور یہ کچھ ہی عرصہ پہلے کراچی میں ایک سوزوکی پک اپ سے سوزوکی کیری سوزوکی سے امام بارگاہ پہ فائرنگ ہوئی اور وہاں پہ اس کا نمبر نوٹ کیا گیا. اور کچھ وقت بعد مسجد پہ فائرنگ ہوئی, وہاں بھی نمبر نوٹ کیا گیا. دونوں جگہوں سے تانے میں رپورٹ کے لیے آدمی پہنچے اور دونوں کے ہاتھ میں ایک ہی گاڑی کا نمبر. تو اب یہ صورت, یعنی ہماری یہ کوششیں بھی جاری رہیں گی اور دشمن کا یہ کام بھی جاری رہے گا. اور اللہ تعالیٰ,
پروفیسر صاحب, آپ وحدت اسلامی کانفرنس میں تشریف لائے ہیں اور یہ 28ویں بین الاقوامی کانفرنس ہے. 65 ملکوں کے 500 علماء مفکرین آپ جیسے بزرگ شخصیات آئی ہیں, اور اس طرح کی کانفرنسیں پورے سال دنیا کے گوشوں کنارے میں ہوا کرتی ہیں, اثر کیوں نہیں ہوتا؟
اصل میں میں عرض کروں گا کہ
وقت ہمارے پاس 1.5 منٹ کے.
سوال تو بہت اہم ہے لیکن ہمیں اس کوشش کو کسی صورت میں بھی ترک نہیں کرنا چاہیے. اس کوشش کو جاری رکھا جائے, مسلسل مسلسل پہ ہم کوشش ہوتی رہے, اس کا اثر بھی انشاءاللہ لذیذ ضرور ہوگا.
آخر میں 1 منٹ میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟
میں یہ کہنا چاہوں گا, آپ دونوں نے صحیح بات فرمائی ہے, لیکن میری عرض یہ ہے, میں چونکہ ایک اسپتال چلا رہا ہوں کہ بیماری 1 منٹ میں ہوتی ہے, علاج میں بہت دیر لگتی ہے. بیماری ہو گئی ہے لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر پرخلوص علماء جیسے آپ ابراہیم صاحب تشریف لائے ہیں, ارے حضرت ابراہیم تو آگ میں کود گئے تھے, وہ نہیں جلا سکتا, اس آگ میں کودی ہے, ان شاء اللہ آپ جلیں گے نہیں, ان شاء اللہ ہم بھی نہیں جلیں گے. اندر کرنٹ ہے, لہریں ہیں, ملنے چاہ رہے ہیں لوگ.
بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں, عقل ہے محو تماشا لب بام. ابھی بہرحال ہمارے دونوں معزز مہمانوں کی گفتگو انتہائی بصیرت افروز گفتگو تھی. درد تھا دونوں بزرگوں کے دل میں, سینے میں, امت کا, امت اسلامیہ کا, مسلمانوں کا. کاش عالم اسلام کے سارے ہی علماء میں ایسے ہی درد پیدا ہو جائے تو حکمراں جو چاہیں وہ کریں. اگر علماء اکابرین آگے بڑھ جائیں تو کافی حد تک, اور یہ تاریخ شاہد ہے کہ علماء کے مقابلے میں کبھی بھی ملوکیت ٹھہر نہیں سکی صالح علماء کے مقابلے میں. اگر علماء چاہیں تو انشاءاللہ عالم اسلام جو آج قتل و غارت گری کا بازار پیش کر رہا ہے گل و گلزار بن جائے گا انشاءاللہ. تو اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس عزوی اور ہمارے مہمانوں اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہم سبھی مسلمانوں کو اس کے اصل بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ.